بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت سارے دلائل ذکر فرما رہے ہیں، ان تمام دلائل کا حاصل یہ ہے کچھ فیصد پیداوار کا طے کر کے مزارعت جائز ہے، کہ کوئی شخص اپنی زمین کسی کاشتکار کو دے وے اور یوں کہے وے کہ کل پیداوار میں سے ایک سلس مثلا میرا، یعنی زمین کے مالک کا، اور دو سلس کاشتکار کا، تو یہ شکل جائز ہے. اس کے اوپر یہ سارے دلائل امام علی مقام ذکر کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے کے اندر مسلک یہ ہے کہ اس طرح ثلث پر یا ربع کے اوپر زمین کو مزارعت کے طور پر دینا ناجائز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی اس سلسلے کے اندر بنیادی دلیل کیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیاس کیا ہے قفیز طحان کے مسئلے کے اوپر. قفیز طحان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو امام زیدعی نے نسب الرایہ میں دار قطنی بیہقی مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے. اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیز طحان سے منع فرمایا. اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو غلہ مثلا گیہوں پیسنے کے لیے دیا جس کے پاس چکی ہے، بھائی یہ میرے گیہوں ذرا مجھے پیس کر کے دے دو. اجرت کیا پیسنے کی؟ آپ جو آٹا پیس کر کے تیار کرو گے اس میں سے مثلا ایک کلو آٹا تم کو دے دیا جائے گا، 20 کلو گیہوں میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو تمہاری چکی میں پیسو، آٹا تیار کرو اور مجھے آٹا دے دو، 1 کلو آٹا میں تم کو بطور اجرت دوں گا. یہ شکل کو کہا جاتا ہے قفیز طحان کی شکل. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قفیز طحان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گویا اس حدیث شریف سے امام صاحب نے یہ ضابطہ نکالا اجیر مزدور کے عمل کی وجہ سے جو چیز وجود میں آئے اس کو مزدوری نہیں بنا سکتے، مزدور کے عمل کی وجہ سے جو چیز وجود کے اندر آئے اس کو امام صاحب کے نزدیک اجرت نہیں بنا سکتے. دوسری بات اسی کے اندر کیا نکلے گی आपने किसी को काम करने के लिए तय किया, उसके अमल का जो नतीजा जाहिर होगा उसी नतीजे अमल के एक हिस्से को उजरत मुकर्रर किया जावे, ये शक्ल इस हदीस शरीफ की वजह से नाजायज है। जो अमल, जो काम आपने किसी को हवाले किया और उस काम का जो नतीजा यानी काम करने वाले के काम से जो नतीजा जाहिर होगा उसके एक हिस्से को उजरत बना दो, ये शक्ल नाजायज है। अब यहाँ जितने भी आसार लाए इमाम बुखारी, सब में यही हो रहा है कि अमल करने वाले के अमल का नतीजा जो जाहिर होगा उसी के एक हिस्से को उजरत बनाया जाए। ये कफीज तहान की हदीस की बुनियाद पर इमाम साहब के नज़दीक नाजायज है। मसलन बुनकर को आपने सूत दिया और कहा कि भाई इसमें से कपड़े की बुनाई करो, जो कपड़ा तैयार होगा इसमें से एक सुल्स या एक रुबो तू ले लेना, बाकी कपड़ा मुझे दे देना। तो यहाँ काम करने वाले के काम का जो नतीजा जाहिर होगा कि उसने सूत की बुनाई की और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया, उसी को आप उजरत के तौर पर तय कर रहे हो, ये कफीज़े तहान की रिवायत की वजह से इमाम साहब कहते हैं कि नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कफीज़े तहानी, ये इमाम दारे कुतनी के नकल किए हुए अल्फाज मुबारक है। अब मुजारअत में भी इमाम साहब फरमाते कि यही होगा कि आपने जिस किसी को अपना खेत दिया, अब वो आपके खेत के अंदर जो मेहनत करेगा और उसकी मेहनत का जो नतीजा जाहिर होगा उसी को आप उसी के एक हिस्से को आपने बतौर उजरत तय कर दिया, इसलिए इमाम साहब के नज़दीक मुजारअत के ऊपर देना जायज नहीं है। तो इमाम साहब ने कफीज़े तहान वाली रिवायत को इन तमाम जगहों के ऊपर मुतअद्दी किया जिन जगहों के ऊपर काम करने वाले के काम का नतीजा उसका एक हिस्सा बतौर उजरत के तय किया जाए। इमाम साहब कहते हैं कि ये शक्ल सही नहीं है, नाजायज शक्ल है। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि ईद के दिन आपने कसाई को बकरा काटने के लिए बुलाया, जी जनाब कुर्बानी का बकरा काटिए, उसके पीस बनाइए, कीमा बनाइए, चाप अलग करके दीजिए, क्या उजरत दोगे? खीर के अंदर गोश्त में से 2 किलो तू ले जाना, जो गोश्त होगा वो मेरा, 2 किलो तुझे दे देंगे। ये उसके अमल का नतीजा जो जाहिर हो रहा है उसी के एक हिस्से को बतौर उजरत के तुमने तय कर दिया, ये नाजायज शक्ल है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। अब यहाँ एक बात जो ज़िमनन कल बतलाई थी कि ऐसी सूरत के अंदर जहाँ साहिबेन और दूसरे हजरात इसको जायज कहते हैं, वो क्या कहेंगे कि जहाँ लोगों में उर्फ और तआमुल हो गया हो वहाँ पर उर्फ नस के लिए मुखसिस बन सकता है, यानी कफीज़े तहान वाली नस सर आंखों के ऊपर, लेकिन कफीज़े तहान वाली नस को उसी हद तक महदूद रखा जाएगा, इसको मुतादी नहीं करेंगे, न तो मुजारात में, न तो बुनकर को कपड़े देने वाली शक्ल में, न तो जानवर वाला अपना जानवर किसी को किराए के ऊपर चलाने के लिए देवे, उस मामले के अंदर किसी मामले के अंदर उस नस को मुतअद्दी नहीं किया जाएगा। ये उर्फ मुखस्सिस बनेगा नस के लिए, गोया के नस कफीज़े तहान के मसले तक महदूद रहेगी, और जहाँ लोगों का तआमुल और उर्फ जारी हो गया है वहाँ नस को मुतअद्दी नहीं किया जाएगा। ये हजरात साहिबैन रहिमहुमुल्लाह का इस्तिदलाल है। अब यहाँ एक और बात भी जहन में रखो कि कफीज़े तहान की जो मुमानअत हुई तो इसका मतलब अभी वाजे हो गया कि काम करने वाले की मेहनत अमल का नतीजा जो जाहिर हो उसी के एक हिस्से को उजरत बनाओ, ये नाजायज है। लेकिन अगर कोई आदमी अमल का जो नतीजा जाहिर हो रहा है उसके अलावा दूसरी किसी चीज को उजरत में तय करे तो जायज है। मसलन आपने किसी को 20 किलो गेहूं पीसने के लिए दिए, भाई उजरत किया, उजरत में मैं आपको 2 किलो आटा दूंगा, कहीं से भी लाकर दूंगा, मुझे तो मेरे 20 किलो गेहूं पीस के दे दो, घर मोहतरमा इंतजार कर रही है रोटी बनाने के लिए, ये सीधा 20 किलो गेहूं का आटा मैं उसको पहुंचा दूंगा, बात खत्म। उसमें से तुझे 100 ग्राम भी आटा लेने की इजाजत नहीं है, तुझे 2 किलो आटा देना है ना, मैं बाजार जाता हूँ लेके आता हूँ तुझे दे देता हूँ, ये जायज है। इसलिए कि ये जो आटा उसकी उजरत में तय हुआ ये उसके अमल का जो नतीजा जाहिर हो रहा है उसका हिस्सा नहीं है बल्कि अलग से है। जैसे बुनकर को आपने सूत दिया और कहा कि आप इस सूत में से कपड़े की बुनाई करो, मैं आपको 5 मीटर कपड़ा दूंगा। अब बुनकर ने जो आपके सूत में से कपड़ा तैयार किया वो कपड़ा तो आप लेकर सीधा दर्जी को सिलवाने के लिए देकर आ गए, उसमें से आपने 1 फीट भी बुनकर को नहीं दिया। अब जो 5 मीटर उसको बतौर उजरत देना है तो आप बाजार में गए और जो है छोटा पुल की किसी दुकान में घुसे और सस्ता वाला कपड़ा 5 मीटर खरीदा और ला करके दे दिया, लीजिए आपकी उजरत। तो ये अमल का नतीजा जो जाहिर हो रहा है उसका मुतअय्यन हिस्सा उजरत में नहीं दे रहे हो, अलग से दे रहे हो, ये शक्ल जायज है। जी
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا نسيم عياد بن عبيد الله
عن إشارة أسر كي بارت بلي تي
عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشدر ما يخرج منها من زرع أو ثمر وكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و 20 وسق شعير فقسم عمر رضي الله تعالى عنه خيبر وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يختار الأرض.
حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر والوں سے پیدائش پیداوار کے نصف کا، یعنی جب خیبر فتح ہوا تو تمام غانمین مقاتلین صحابہ کرام کی رضا مندی اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رہنے دیا جائے، اور جو کھجور وغیرہ کی پیداوار ہوگی اس میں سے آدھا وہ مسلمانوں کو جمع کرا دیں گے اور آدھا وہ یہودی لوگ لے لیں گے. اس شرط کے اوپر معاملہ کیا. اب اس میں کھیتی بھی ہوتی تھی, من زرعین ثمر مختلف قسم کے پھل بھی ہوتے تھے, کھجور بھی ہوتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر جو زمین آئی اس میں سے بھی کھجور وغیرہ پیداوار آتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمین سے جو آتا تھا اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق عنایت فرماتے تھے. 60 سا کا ایک وسق ہوا کرتا ہے, تو اپنی بیویوں کو سال بھر کا نفقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرا دیا کرتے تھے. 100 وسق ہر ایک کو دے دیتے تھے, 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی جو زمین دی اس کی جو آمدنی ہوتی تھی پیداوار, اس میں سے امہات المؤمنین کو سال بھر کا خرچہ ایک ساتھ حضور جمع کرا دیا کرتے تھے, اور اس میں 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو ہوا کرتا تھا. اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو غلہ تیل مسالہ اناج لگتا ہے وہ سال بھر کا ایک ساتھ خرید کر کے اسٹاک کر لینا چاہیے. یہ جو ہے اس سے نکل سکتا ہے کہ جب غلے کی موسم ہوتی ہے, جب غلے کے بھاؤ کم ہوتے ہیں اور اس وقت فریش مال مل جاتا ہے, تب خرید کر کے پورے سال بھر کا ذخیرہ گھر میں کر لینا چاہیے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ترتیب سے عمل کرتے رہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا اس کی پیداوار میں سے امہات المؤمنین کو جمع کرا دیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر کے دور خلافت کے اوائل میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا, خیبر سے ہٹا دیا ان کو, تو اس موقع پر اب سارے غانمین مجاہدین کو ان کی زمینیں واپس لوٹا دی گئی کہ بھئی یہ تو تمہاری زمینیں تھیں, اس پر یہود کو مزارعت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا, اب یہودیوں کو دوسری جگہ بھیج دیا گیا, لہذا ہر ایک زمین کا مالک اپنی اپنی زمین لے لے اور جس کو جو کرنا ہو کرے. حضرت عمر نے ہر ایک کو زمینیں حوالے فرما دی. اب رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کا معاملہ کہ اس میں کیا ترتیب اپنائی جائے, تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ تمام امہات المؤمنین کو اختیار دیا کہ جو چاہے تو میں ان کی طرف سے مزارعت کا نظام بناؤں, اور ان کو جو ہے جس طرح حضور کے مبارک زمانے میں 100 وسق سالانہ غلہ مل جایا کرتا تھا میں ان کو پہنچا دیا کروں, اور اگر آپ چاہے تو زمین کا تمہارا حصہ تمہارے تصرف میں حوالے کر دیا جائے, پانی کا میں انتظام کر دوں, تم خود کھیتی کرواؤ تمہارے تصرف کی زمین کے اندر. یہ امہات المومنین کے درمیان حضرت عمر نے اختیار دے دیا کہ حضور کی زمین, حضور کی جو زمین دی وہ کہا کہ یہ سب کے درمیان اتنا اتنا حصہ لگے گا, جو یہ چاہے کہ میں ان کی طرف سے مزارعت کراؤں تو میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں, 100 وسق ان کو میں پابندی سے پہنچاؤں گا, اور جن کو یہ ہے کہ نہیں ہم کو ہمارا تصرف حوالے کر دو تو میں ان کو زمین بھی تصرف میں دوں گا, ان کے لیے پانی کا بھی نظام بنا دوں گا, تم خود کھیتی کرواؤ. یہ اختیار دیا. تو اکثر امہات المؤمنین نے حضرت عمر ہی کو حوالے کیا کہ تم ہی مزارات کراؤ, ہم کو تو سالانہ 100 وسق تیار مل جائے, بس یہی کافی ہے. بس کچھ نے جو ہے یوں کہا کہ نہیں, زمین ہمارے تصرف میں دے دو, ہم کھیتی کروائیں گے. ام المؤمنین حضرت عائشہ انہی میں سے تھی, کہا انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو ہماری زمین کا حصہ تصرف میں دے دو, میں خود اس کے اندر کھیتی کروا لوں گی. اس طرح اختیار دیا. فخی وقسم عمر, جب یہود کو وہاں سے روانہ کیا تو حضرت عمر نے تقسیم کر دیا اور امہات المؤمنین کو اختیار دیا یہ کہ ان کو میں دے دوں پانی اور زمین اور خود کھیتی کرواؤ. پانی مل گیا, زمین مل گئی, خود کھیتی کراؤ. یا یہ کہ ان کے لیے میں 100 کفیز 100 وسق جو دینے ہیں وہ جاری رکھوں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو ان میں سے بہت سی امہات المؤمنین نے زمین کا تصرف پسند کیا اور بہت سی امہات المؤمنین نے 100 وسق تیار گلہ مل جاوے اس کو پسند کیا. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں سے تھی جنہوں نے زمین کو اپنے تصرف میں لے لیا, میرے تصرف میں دے دو, میں جو ہے اس میں سے خود کھیتی کروا کے اپنا روزینہ حاصل کر لیا کروں گی, اپنا گزران حاصل کر لیا کروں گی. بس ترجمۃ الباب سے مناسبت تو اسی طریقے سے ہوگی کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو زمینوں پر برقرار رکھا اور ان کو مزارعت بن نصف کے طور پر زمینیں حوالے فرمائی. یہ امام علی مقام کا استدلال ہے. لیکن آپ پیچھے ضمناً یہ بات پڑھ چکے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوں کہنا ہے کہ یہود کو خیبر کی جو زمین دی گئی وہ مزارعت اور مساقات کے طور پر نہیں دی گئی. وہاں کے لوگوں کو جو یہ زمین دی گئی خراج کے طور پر دی گئی, بطور احسان دی گئی, کہ وہ لوگ باقاعدہ درخواست کرنے آئے کہ حضور آپ ہم کو دوسری جگہ بھیج دو گے, آپ لوگوں کو تو کاشتکاری کا فن جیسا چاہے ایسا آتا نہیں ہے. تو یہ قیمتی گراں قدر جو ہے فڑ دروپ زمین ایسی رہے گی, لہذا آپ ہمیں یہاں احسان فرما کے برقرار رکھیے اور ہم آپ کو مزارات کر کے دیں گے. تو حضور نے احسان فرمایا تھا اور ان کے اوپر خراج متعین فرمایا تھا, یہ مزارعت اور مساقات نہیں تھی. اور صحابہ غانمین مجاہدین کو زمینوں کی ملکیت حوالے کر دی تھی, اسی لیے جب حضرت عمر نے ان کو روانہ کیا تو ہر ایک صحابی مجاہد کو ان کی زمین پھر سے ان کے قبضے میں مل گئی. پہلے بھی وہی مالک تھے اور اب بھی ان کے قبضے میں آ گئی, تصرف میں آ گئی, تو ان کی ملکیت تھی. صرف احسان کے طور پر ان کو وہاں زمین دی گئی تھی بطور خراج کے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ بطور جزیے کے دی گئی تھی کہ تمہیں جزیہ جمع کرانے کا. اور یہ حضرات اس میں دلیل یوں دیتے ہیں سب سے بڑی کہ حضور نے ان کے لیے کوئی مدت متعین نہیں فرمائی, اگر مزارات کا معاملہ ہوتا تو مدت متعین فرما دے, مدت کا متعین نہ فرمانا یہ خراج کی دلیل ہے, جزیے کی دلیل ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا مفہوم نکالا ہے. جی اب یہ الگ مسئلہ لائے نیا ترجمۃ الباب. جب سالوں کی شرط نہ لگاوے، مزارعت کے اندر اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مزارعت کے طور پر اپنی زمین کسی کو دیوے، کاشتکار کو کسی کو دیوے، لے بھائی میری زمین لے جا کر کھیتی اس میں، نصف ثلث ربع جو طے ہو مجھے دے دینا، لیکن مدت متعین نہیں کی کہ ایک سال کے لیے، پانچ سال کے لیے، تین سال کے لیے، تو ابھی جائز ہے. یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان کے اندر مختلف ہی ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت متعین نہیں کی اور ایسے ہی زمین مزارعت کے طور پر دے دی تو یہ مکروہ ہے، کراہت ہے ایسی شکل کے اندر. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اگر مدت متعین نہ کی اور ایسے ہی زمین مزارعت کے لیے دے دی تو ایک سال کے لیے مزارعت سمجھی جائے گی. کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کی تو مہر مثلی آتی ہے، اس طرح مزارعت کے طور پر زمین دی، مدت متعین نہیں کی تو مزارعت کی دنیا کے اندر عام طور پر معاملہ ایک سال کا ہوتا ہے، لہذا یہاں ایک سال آٹومیٹک متعین ہو جائے گا اور یہ مزارعت صحیح ہو جائے گی. اب یہاں ایک بات اس سلسلے میں ذہن میں رہے گئے کہ عرف دیکھا جائے گا ایسے موقع پر جہاں مدت مقرر نہ کی ہو وہاں عرف کا اعتبار ہوگا. کیسے عرف کا اعتبار ہوگا؟ کہ کھیتی کی زمین عام طور پر سالانہ مدت پر دی جاتی ہے، اس کو عقد مسانحہ کہتے ہیں، سن سنت سے مشتق مان گئے عقد مسانحہ، یعنی کہ کھیت کی زمینیں عام طور پر سال سال کے لیے دی جاتی ہے، تو اگر کوئی مدت متعین نہیں کی تو کاشتکاروں کی دنیا میں عرف یہ ہے کہ وہ سال سال کی مدت پر ہوا کرتی ہے، لہذا ایک ایک سال سمجھا جائے گا. اب اگر مکان تم کرائے پر دو یا لو اور مدت متعین نہ کرو تو مکان کے کرائے کی دنیا میں مشاہرہ ہوتا ہے، یعنی شہر پر معاملہ ہوتا ہے کہ ہر ہر مہینے کے اوپر جو ہے اجرت ہوتی ہے، کرایہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ مشاہرے کا ہوا کرتا ہے. تو گویا جون سی چیز میں جو عرف چلتا ہو اس عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اور عرف کا اعتبار کر کے اجل مجہولہ کو معلومہ بنایا جائے گا، یعنی جس معاملے کے اندر مدت کو مجہول رکھا گیا تو وہاں اس کو معلوم اور متعین کیا جائے گا عرف کا لحاظ کرتے ہوئے. لہذا اگر زمین کا مالک یہ چاہتا ہو کہ ایک سال کے بعد زمین خالی کروا لینی ہے تو سال پورا ہونے میں دو تین مہینے باقی ہو نوٹس دے دے، بھائی میرا کھیت تم کو دیا تھا، دو تین مہینے باقی ہے، خالی کر دینا پہلی تاریخ کو، اس طریقے سے سال ختم ہوتے ہی دے دینا میری زمین. اور اگر آپ نے اس کو کوئی نوٹس نہیں دیا تو اب آپ کی طرف سے معاملہ سکوت یا کوئی اشکال نہ کرنے کی وجہ سے دلالتن دوسرے سال کا عقد سمجھا جائے گا کہ آپ نے نہ نوٹس دی نہ خالی کروانے کے لیے کہا، تو دلالتن نئے سال کا معاملہ आपने उसके साथ कर लिया, ऐसा समझा जाएगा। जैसे कि हमारे मदारिस के अंदर भी अग्नि मुसानहा होता है कि भाई शव्वाल से शव्वाल के लिए उस्ताद का तकरूर होता है। अब अगर रमजान में अहले मदरसा नोटिस न दे रहे तो ऑटोमेटिक वो उस्ताद का तकरूर दूसरे साल का भी हो गया, ऐसा ही समझा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ साल साल की तरतीब है, अगर आपको अलग करना था तो यकुम रमजान को नोटिस दे देते कि जामिया हाजा आपकी खिदमत से महरूम हो रहा है, लिहाजा आप दूसरी जगह फैज पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से उनको इत्तिला दे दी जा रही। तो ये तरतीब है इसके अंदर। अब मकान महीने की तरतीब पर होता है मुशारा, आप अपना मकान खाली करवाना चाहते हैं तो 20 तारीख को नोटिस दे दीजिए, भाई किराएदार साहब 10 दिन बाकी है, 20 तारीख को मकान खाली चाहिए हमको, नोटिस दे दीजिए, बात खत्म हो गई। अब आप उसको कोई इत्तिला ही न दे तो उसका मतलब ये कि आपने अमलन दूसरे महीने का उसके साथ मामला कर लिया, ये समझा जाएगा। अब मुसारात के अंदर फसल का भी एतबार होता है, बाज जगहों के ऊपर मुजारात फसल पर दी जाती है। कैसे कि भाई गन्ना एक सीजन का करो उसके लिए मुजारात, इसलिए कि गन्ना साल लगाता है और सब्जियां ऐसी है कि साल में दो या तीन मरतबा भी उसकी फसल हो सकती है। चावल भी मेहनतु काश्तकार साल में तीन मरतबा फसल लेता है, गन्ना साल लगा लेता है। तो इसके अंदर फसल पर भी मामला होता है कि भाई टमाटर करने के लिए एक सीजन हमने आपको अपनी जमीन दे दी, मिर्ची लगाने के लिए एक सीजन आपको दे दी, एक फसल के लिए दे दी। तो फसल पर भी मामला होता है बाज इलाकों में। तो इलाके के हालात देख लिए जाए कि वो फसल पर देते हैं, साल पर देते हैं, क्या तरतीब है, उस तरतीब से मामला उनका खुद ब खुद दलालतन तय होता चला जाएगा। जी
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشدر ما يخرج منها من ثمر او زرع
فابي پچھلے دنوں کورونا میں یہ مسئلہ عقد مصانحہ کا بڑے زور و شور میں اٹھا تھا کہ ہوا کہ بھائی کورونا چل رہا ہے مدرسے بند ہیں تو کوئی محرم میں کہہ رہا ہے کوئی سفر میں کہہ رہا ہے کہ بھائی مدرسے کے تمام مدرسین کو الگ کیا جاتا ہے لہذا تنخواہ تمہاری بند تب پھر لوگوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی ہمارے یہاں تو عقد مصانحہ ہوتا ہے اسی لیے آپ نے رمضان میں نوٹس نہیں دیا شوال میں جاری رکھا تو آئندہ شوال تک یہ آپ کا مدرس ہے ان کو اس کی تنخواہ دو پورے سال کا معاملہ خود بخود ہو گیا تنخواہ جاری رکھو ان کی بند نہیں کر سکتے اگر آپ کو بند کرنا تھا تو رمضان میں نوٹس دے دیتے شابان میں لکھ کر کے دے دیتے ایسا آپ نے کیا نہیں ہے اس لیے یہ عقد کینسل نہیں ہوگا جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا نصف کا کہ جو بھی پیداوار اس سے نکلے گی پھلوں کی یا کھیتی کی مدت مقرر نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے بس یوں فرما دیا تھا اے یہودیوں جب تک ہم چاہیں گے وہاں تک تم کو اس زمین پر برقرار رکھیں گے اور جس دن ہم جائیں گے خالی کروا لیں گے ہماری زمینیں یہ کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو جی
بابن
یہ بلا کسی ترجمۃ الباب کے امام علی مقام نے لفظ باب لکھ دیا بہت آسان توجہ ہوتی ہے ایسی جگہ پر الفصل للباب السابق پیچھے والے باب کی ایک فصل سمجھ لو اس کو اس باب سے امام کیا بتلانا چاہتے ہیں वो जरा गहराई से समझो। मुजारअत फी नफ्सी ही जायज है, फी नफ्सी ही मुजारअत जायज है। पिछले बात में देख लिया, एक थ्री व्हीलर टेम्पो भर जावे, इतने आसार इमाम अली मकाम ने जमा कर डाले, कितने सारे आसार जमा कर डाले। फिर हदीस ले आए, फिर इस बाब उससे पहले वाले बाब में हदीस ले आए, इतने सारे दलाइल इमाम ने जमा कर डाले। इन तमाम का नतीजा क्या निकलेगा कि मुजारअत फी नफ्सी ही जायज है। बाज रिवायतों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजारअत को पसंद नहीं फरमाया, मना फरमाया। वो मुमानअत इरशादी है, वो मुमानअत इरशादी यानी भलाई और खैर ख्वाही के लिए है, भलाई और खैर ख्वाही के वास्ते। दूसरी बात समझो, माशी तवाजुन को बरकरार रखने के वास्ते, माशी तवाजुन को बरकरार रखने की ये तदबीर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजारअत को पसंद नहीं फरमाया बल्कि मना फरमाया। ये शरई हुक्म नहीं था बल्कि माशी तवाजुन को बरकरार रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तदबीर अपनाई थी। तीसरी बात समझो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मुबारक ये था कि मुसलमान गानिमीन ने जो मामला खैबर वालों के साथ किया वो मामला मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में न होवे। ये हुजूर का मंशा मुबारक था कि जो मामला मुसलमान गानिमीन ने फतेह खैबर के बाद खैबर के यहूदियों के साथ किया वो मामला मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान न होवे। कि भाई मुसलमानों ने तो अपनी जमीन, गानिमीन ने अपनी जमीन यहूद को बतौर एहसान के इनायत फरमाई कि पैदावार का आधा हमको जमा कराओ, का ये मामला मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान न होना चाहिए। क्यों? मुहाजिरीन आ रहे मदीने मुनव्वरा, आमदनी का कोई जरिया नहीं, क्या खाएंगे बेचारे, कैसे गुजरान चलाएंगे अपना। तो उस मौके के ऊपर जैसा कि कल आपने सुना,
Thank you.
عمر غازي صراط المقام آتي سيدنا محمد بن الوسيلة والدرجة الرفيعة بسم الله تو جو مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کے پاس ذرائع آمدنی کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ آئے. انصار کے پاس ماشاءاللہ زمینیں ہیں. تو اب یہاں اگر خیبر والا معاملہ کر دے تو کیا ہوتا کہ مہاجرین انصار کی زمینیں بطور مزارعت لیتے اور نصف پیداوار مہاجرین لیتے, نصف پیداوار انصار لیتے, یہی معاملہ ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا نہیں, انصار کیسے قربانی دے رہے کہ اپنی زمینوں کے اندر کام کاج میں ان کو شریک کر لے رہے اور پیداوار کے حصے کے اندر شریک کر لے رہے, تو ان کو بھی اپنی زمین کا پھل ملتا رہے, ان کو محنت کا پھل ملتا رہے, زمین والے کا کام بھی رواں دواں رہے اور مہاجرین کا کام بھی رواں دواں رہے. بلکہ یہ تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی یہ اتنی مؤثر تدبیر ہے کہ کمیونزم کو قابو میں رکھنے کی یہ بہترین تدبیر ہے. اگر یہ تدبیر کو اپنایا جائے تو کمیونزم دنیا کے اندر کنٹرول میں ہو جائے. اب دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے چار چار پانچ پانچ بنگلے ہیں, ایک بنگلہ سورت سٹی میں, ایک بنگلہ جو ہے تراج کے فارم ہاؤس میں, ایک بنگلہ امراٹ کے پلایا کے اوپر, اور جو ہے ایک بنگلہ کڑودرا چار رستے پر. ایک بنگلے میں سیٹ صاحب رہتے ہیں, کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن سمندر پر چلے جاتے ہیں, باقی بنگلوں میں چوہے رہتے ہیں, کہیں جنات آباد ہیں وہ رہ رہے ہیں. دوسرے بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر رات کو سونے کے لیے لڑتے ہیں کہ بھائی یہاں سے یہاں تک کے فٹ پاتھ تیری, یہاں سے وہاں تک کی میری, اس میں ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ توازن کیسے برقرار رہے گا کہ بھائی سیٹ صاحب کو دو کہو کہ مسلمان بیچارہ نیک ہے دیندار ہے, تیرے گھر کو جھاڑو دے گا, صاف کرے گا, اس کو بنجر اور بکھڑ ہونے سے بچائے گا, تو اس کو رہنے دے بیچارے کو, تجھے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا, تیرے گھر کی نگرانی بھی ہوگی, دیکھ بھال بھی ہوگی, صاف صفائی بھی ہوتی رہے گی اور بیچارے کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, تیرا گھر صاف ستھرا بھی رہے گا. کتنا عمدہ جو ہے رہائش کا نظام متوازن ہو جائے گا. بس یہ تدبیر حضور چاہتے تھے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں. حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ خیبر والا معاملہ مہاجرین اور انصار کے بیچ میں ہوئے. جی
قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه, قال أي عمر فإن أعطيهم وأعينهم فإن أعلم أخبرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهن عنه ولكن قال أن يمنح أحدهما فهو خير له من أن يأخذ عليه فرجا معلوما.
صوفی جی تم بہت اچھے آدمی ہو, ایک عادت جو تم چھوڑ دو نا تو تمہاری صوفیت میں چار چاند لگ جائے. اچھا وہ کون سی کمی ہے جو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ تو آدمی فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کون سی کمی ہے. تو کہا یہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو نا کہ میں کامل ہوں, ایک میں ہی کم ہوں, یہی کمی ہے سب سے بڑی آپ میں, کہ ہر چیز میں کامل ہو ایک ہی کمی ہے, یہی بڑی کمی ہے. تو یہاں اس طرح دو بزرگوں کے درمیان کی ایک گفتگو امام بخاری نے نقل فرمائی ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کہ حضرت عمر ابن دینار مکی، یہ بڑے بزرگ ہیں عمر ابن دینار، انہوں نے اپنے ساتھی حضرت طاؤس ابن کیسان کو کہا، تو کہنے والے بزرگ ہیں عمر ابن دینار، اور کہا حضرت طاؤس ابن کیسان کو، کیا کہا؟ طاؤس تم بہت نیک آدمی ہو، تمہاری صوفیت بزرگی، تمہارا علم کس کمال کو پہنچا ہوا ہے، بس ایک کمی تمہارے اندر ہے، وہ تم چھوڑ دو. تو حضرت داؤس نے پوچھا کون سی کمی؟ لو ترکت المحابرہ، کہ اگر تم زمین مزارعت پر لینا چھوڑ دو تو کتنا اچھا ہوگا، ساری خوبیاں تمہارے اندر ہے، بس تم زمین مزارعت پر لیتے ہو، نہیں یہ کام ذرا گڑبڑ کر رہے ہو. کیا معلوم ہوا؟ کہ حضرت عمر ابن دینار کو مزارعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی، وہ انہوں نے ممانعت تشریعی سمجھی، اس لیے وہ حضرت طاؤس کو نصیحت کرنے گئے کہ طاؤس تمہارے اندر ساری خوبیاں ہے، بس تم ایک مزارعت مخابرہ کا معاملہ چھوڑ دو تو تمہاری صوفیت کو چار چاند لگیں گے اور وہ تمہاری بزرگی ہوا میں اڑتی ہو جائے گی. فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ، کا تابعین صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو حضرت طاؤس سمجھ گئے کہ ان کو حدیث سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مزارعت کی ممانعت جو ارشادی ہے، مصلحتی ہے، اس کو انہوں نے تشریعی اور قانونی سمجھ رکھا، اس لیے مجھے یہ نصیحت کرنے آئے. تو حضرت طاؤس کہنے لگے، اے عمر، اے عمر بن دینار، سن، فإنی اعطیہم، میں تو ان کو دیتا ہوں، یعنی زمین مزارعات پر لے کر دیتا ہوں فائدہ، وأعینہم، اور میں ان کا تعاون بھی کرتا ہوں. اور سنو، صحابہ میں جو سب سے بڑے علم والے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا مزارعت سے، کہ مطلق مزارعت سے حضور نے منع فرمایا نہیں ہے، لیکن حضور نے یوں فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو عطیے کے طور پر اپنی زمین دے وے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس سے اجرت متعین اور معلوم لے وے. یعنی حضور کا منشا یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زمین بطور عطیے، بطور آریت کے استعمال کے لیے دے دو، بھائی تو کھیتی کر، کما کے کھا، میری زمین کو سنبھال کے رکھنا بس کافی ہے، میں جب چاہے واپس لے لوں گا. حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ پیداوار کے نصف یا ربو سلس متعین کر کے معاملہ کرے. تو گویا کہ منشا یہ ہو گیا کہ خیبر والا معاملہ حضور نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپس میں بھلائی والا معاملہ چاہتے تھے. اس پر وہ آدمی عمل کر سکتا ہے جس کے پاس ماشاءاللہ زمینیں خوب ہو، تو وہ خوب زمین والا غریب مسلمانوں کو اپنی زمین اس طرح دے وے اور یہ ثواب کماوے.